گھر اور اللہ کے گھر کی یہ زمین بھی آپ لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر دیکھ کر کتنی خوش ہوتی ہوگی. ماشاءاللہ الشاب نشا فی عبادت اللہ فهو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل. جس جوان کی جوانی یوں پروان چڑھ رہی ہو کہ وہ اپنی جوانی میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہو, تو فرمایا کہ اس جوان کی اس جوانی پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اسے کل قیامت میں وی آئی پی مہمان بنائیں گے اور اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے. بوڑھے کا بھی سجدہ سجدہ ہوتا ہے, جوان کا سجدہ بھی سجدہ ہوتا ہے. لوہا بھی ایک من ہوتا ہے اور سونا بھی ایک من ہوتا ہے, لیکن دونوں کی قیمت میں بڑا فرق ہے. سونا بھی ایک من, لوہا بھی ایک من. تو بظاہر سجدہ تو بوڑھے کا بھی ہے جوان کا بھی, لیکن وہ بوڑھا پریشان نہ ہو جس کی جوانی بھی اللہ کی رضا میں گزری ہو. تو جوانی کے سجدوں کی بات ہی کچھ اور ہے, اللہ اس سے بڑے راضی ہوتے. تو اس وقت اللہ کے یہ گھر بھی بڑے خوش ہوتے ہوں, لیکن رمضان کے بعد پھر افسردہ ہو جاتی ہوگی یہ زمین, کہاں گئے وہ نوجوان. جن کی جوانیوں سے میرا گھر آباد تھا اور یہ زمین آباد تھی, اللہ ہمیشہ اپنے گھر والا ہمیں بنائے اور اپنے گھر میں آنے کی اور الحمدللہ آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خوش نصیبی ہے جوانی میں بات سمجھ میں آ جائے اور جوانی میں اللہ کی بندگی مل جائے, بڑی خوش نصیبی ہے. اور آپ لوگ یوں بھی خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو ماحول دے رکھا ہے. کتنے بیچارے نوجوان ہیں جنہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں کیا مزہ ہے اور اللہ کے گھر میں کتنا سکون ہے, انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. یہ نہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے, انہیں کوئی راہ دکھا ہی نہیں رہا, کوئی ایسا ماحول ہی نہیں مل رہا کہ اتنے مزے کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں, یہ مزے کا سو رہے ہیں, مزے کا سکون سے ہیں, چین سے. دیکھو نا یہاں آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی ایک دوسرے سے ملاقات زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگی, زندگی میں پہلی مرتبہ, لیکن اپنے ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کے جذبات ہیں, محبت کے جذبات ہیں. اور بس اوقات دونوں بھائی زندگی کے 40 سال اکٹھے رہتے ہیں, ایک ماں نے جنا ہوتا ہے, ایک دسترخوان پہ بڑے ہوتے ہیں, لیکن گناہوں کی زندگی کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. اور یہاں کتنے ایسے ہیں میں عرض کر رہا ہوں جو زندگی میں شاید پہلی ملاقات ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوش ہوتا ہے, ملنے میں مزہ آتا ہے, بات کرنے میں مزہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی برکت ہے. اور یہ دین اگر ہماری پوری زندگی میں آ جائے تو پوری زندگی ایسی ہو جائے. یہ تو ہم تجربے سے گزر رہے ہیں نا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دین کی کیا برکت ہے. آج آپ کو وہ ڈپریشن کا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہاں, بڑی اہم بات تھی وہ. آپ بھی اسٹیٹس لگاتے نا, ماشاءاللہ اسٹیٹس لگ رہا ہے آج. بس اوقات کسی اور ہی گاڑی پہ کھڑے ہو کے بھی اسٹیٹس لگا رہا ہوتا ہے, نقلی مالک بنا ہوتا ہے, عجیب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کہہ رہے ہیں معزز, شرافت, عزت, خوبی, کمال اللہ کہہ رہے ہیں کس میں ہے؟ جو میرا پرہیزگار بندہ ہے. یہ ہے جس کو ٹائٹل دیا جائے, جس کو انعام دیا جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, پرہیزگار کون ہے؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث میں کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. دوسری حدیث میں کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں شاید باز آ جائے، لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور آپ کے رب کی دارگیر ایسی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہوں پکڑ کرتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے. اب دنیا کے مظالم دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں،
مظلوم کوئی بھی ہو اللہ اور اس کی دعا کے درمیان پردے کوئی نہیں ہوتے. اللہ ہمیشہ ہمیں ظلم سے بچائے. اچھا، ہمارے یہاں ظلم کا ایک ہی معیار ہے. ہم سمجھتے ہیں ظلم کا مطلب کسی کے پیسے لوٹ لینا، اس سے بڑا ظلم اور ہے. کسی کی عزت آبرو خراب کر دینا، کسی کی عزت پہ حملہ حاول کرنا، یہ مال کا بڑا زیادہ ڈاکو ہے، یہ بڑا ظالم ہے. ہر قسم کے ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.
اب دنیا کے مظالم دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا.
سبحان اللہ. خاص طور پہ مظلوم ایسا ہو جس کا کوئی دنیا میں سہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سہارا نہیں. جب اس پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا پھر غصہ اور زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میرا غصہ قابو میں نہیں ہے، اور سامنے والا اگر دو ڈنڈے مارنے والا تو غصہ کیسے قابو میں آ جاتا ہے. بیچارے پر یہ غصہ آتا ہے، اور سامنے والا اگر دو ہاتھ اوپر والا ہو تو پھر کیسے غصہ قابو میں آتا ہے. ماں تو پھر کہتا ہے غصہ بہت آ رہا تھا لیکن بس میں نے روک لیا، وہاں رک گیا. ایسا نہیں ہے. تو ظلم نہ ہو، کوئی نہیں ہے اس کا دنیا میں سہارا، لیکن اللہ تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے. ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بدعائیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بجلیاں، اولے، طوفان جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہے. حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق کی.
ہمارے یہاں بہت ظلم ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ معاف فرمائے، عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں عورت کا بگاڑ بہت ہو گیا ہے، لیکن عورت پہ ظلم بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہن ہے تو وراثت نہیں ملتی، وہ بھائیوں سے لے ہی نہیں سکتی، بولے تو اس کا مطلب بھائیوں کی دشمنی کرنا. بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی، ان کو ان کا حق نہیں ملتا. بیوی ہے تو بس اوقات ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، ماں ہے تو بس اوقات وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے. بڑا ظلم ہوتا ہے ہمارا، بڑا ظلم، اور اندر ہی اندر بیچاری وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں بڑی برائی ہو گئی ہے، بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا، ساری زندگی وراثت نہیں دے رہا، مزے کر رہے ہیں اور بہن بیچاری ترس رہی ہے، بیٹوں کو دے دیا بیٹی کو نہیں دیا. یہ تو مشرکین مکہ کا نظام ہے، وہ کہتے تھے عورتوں کو کیا وراثت دینی، وراثت تو اس کو دیں گے جو گھوڑے پہ سوار ہو سکے اور جنگ کر سکے، بیٹیوں کو کیوں وراثت دیں. ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہے، اور اچھے خاصے دینداروں میں بھی ہے، انصاف نہیں. حالانکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آج والد کا انتقال ہوا آج وراثت تقسیم کرو، دیر بھی نہ کرو کسی کا حق نہ مارا جائے. تو بڑی ظلم کی شکلیں ہمارے معاشرے میں.
ایک حدیث میں وارد ہے
میری، اور پھر ظاہر بد دعائیں لگتی ہیں، بہنوں کی دعائیں لگتی ہیں، بیٹیوں کی دعائیں لگتی ہیں، عورتوں کی دعائیں لگتی ہیں. بس اوقات بیچاری وہ کسی گھر سے آئی ہوئی جہاں مجبور ہے، اور اس گھر میں آئی ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے، وہ بیچاری نہ اپنے گھر میں بتا سکتی ہے یا نہ یہاں زبان کھول سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، بڑی درندگی سی ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سوچتی بھی نہیں کہ ہماری بیٹی بھی کسی گھر میں جائے گی، ہماری بہن بھی کسی گھر میں جائے گی. تو یہ ظلم کی شکلیں ہمارے معاشرے میں، جب ظلم ہوگا تو ظاہر ہے اس کے نتائج بھی آئیں گے.
ایک حدیث میں وارد ہے، میری امت خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں ناجائز اولاد کی کثرت نہ ہو، اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالی شان و اس امت کو ایک عام
ناجائز اولاد کی کثرت. پکوڑے لگے ہوتے ہیں نا، پڑے ہوتے ہیں وہاں، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈھیر پہ پھینک دیتا ہے، کوئی کچرے میں پھینک دیتا ہے، کوئی وہاں پکوڑے میں ڈال کے چلا جاتا ہے. مغرب میں تو سمجھ میں آتا ہے ان کیا، تو حلال نام کی چیز ہی کوئی نہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں، مسلمان معاشرے کے اندر بھی گندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے.
مخفی حرام کاریوں کی تو کیا ذکر، کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی اعلان زنا کی کثرت اور ناجائز بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو؟
ریسٹ ہاؤس بنی ہوئی ہے، کچرا ہوتا ہے، لوگ کرائے پہ دے رہے ہوتے ہیں،
اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے باپ کی اولاد کی روز افزوں پیداوار کے لیے مستقل جگہوں کا انتظام کریں، اور ان کے لیے ان کے مکانات کے لیے وسیع جگہ مہیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خوری اور زناکاری علی اعلان ہونے لگے تو سمجھ لو وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں. ذرا غور تو کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مطلع ہیں، اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیاہکاری کے لیے مکانات کرائے پر دیتے ہیں.
آج کی جوانیاں اس منہ کالا نہ کیا ہو اور گندگی سے پاک ہو، بڑی مبارک جوانیاں. ورنہ جو ماحول ہے اس وقت اسکول کالج یونیورسٹیوں کا، منہ کالا کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس منہ کالا کرنے کو چھپانا بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
کتنے دیندار میونسپل کمشنر ایسے ہیں جو اس ذلیل کام کے لیے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں. بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے.
آپ شکاری کتا ہو، چوکیداری کے لیے ہو، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اسے محبت اور شوق، ٹھیک ہے نا، گلے میں ہاتھ ڈال کے سو رہا ہو، سینے پہ لیٹ رہا ہو، گود میں رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، صبح واکنگ ساتھ چل رہی ہو، ٹھیک ہے نا، مغرب میں تو سمجھ میں آتا ہے کافروں کیا، اسی لیے کہ ان کے بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ کتوں سے کھیلتے ہیں، بلیوں سے کھیلتے ہیں، کتوں سے کھیلتے ہیں، اسی سے زندگی گزرتی ہے. لیکن مسلمانوں میں تو ان کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں تو سمجھ میں آتا ہے، بوڑھا ہوگا سر کتا کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، بچے بھاگ گئے. نحوست ہے، نحوست. لیکن مزاجوں میں اتنا بگاڑ آ گیا تو جو کتا رکھتا ہے بڑا روشن خیال ہے، بڑا ترقی یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، انگلش اچھی ہے، دونوں مل کے بولتے ہیں، یعنی فیشن بن گیا، اسٹیٹس بن گیا. چڈی یہاں تک ہوگی، کتا ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھا لکھا ہے، ترقی یافتہ، روشن خیال، یہ اسٹیٹس ہے. الٹی گنگا بہ رہی نا، الٹی گنگا بہ رہی ہے. اب کتا نہیں کہتے، کتا تو گالی ہے ہمارے معاشرے،
ڈونکی ڈونکی
اس کے نام بدل گیا جی. انسان کو مار دو کوئی مسئلہ نہیں ہو، کتے کو مار دو کیس بن جائے گا. ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے. انسان سستا ہے. اللہ خیر فرمائے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے.
ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملک شام کے غزوہ میں شریک تھا. ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، وہاں کا رئیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہوا ملاقات کے شوق میں آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ سجدہ کیسا؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے. حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے.
سبحان اللہ، ہمارے اس دین میں سجدہ نہیں. عبادت کا سجدہ ہمیشہ حرام، تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں ہمارے دین میں حرام. تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے ہماری شریعت. کسی کے سامنے نہیں جھکنا، نہ زندوں کے سامنے نہ مردوں کے سامنے، نہ مٹی کے سامنے نہ قبر کے سامنے، نہ سرئیس کے سامنے نہ سردار کے سامنے. سجدہ صرف معبود پر حق ہے، بس. لا مسجود الا اللہ، سجدہ صرف اللہ کو. تو حضرت عمر نے سختی سے ڈانٹا کہ سجدہ اس ذات کو کرو.
اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، غریب کھانے پر تشریف لے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا تصویریں تو ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے، تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا. اس نے بھیج دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تناول فرمایا. اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو، کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے؟ اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے؟ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکے اختیار کر لیں، تو پھر ہماری پریشانی اور مصائب کیوں نہ روز بروز بڑھتی رہیں؟ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں، اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ، اور اسلامی دنیا کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں بڑھتے جاؤ.
کس طرح مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات سے اعراض کر رہا
ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب ہو کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑا سا مال جو ضروریات کو کافی کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو کھیل تماشے میں مشغول کرے. اور جب
تھوڑا مال اچھا ہے اس زیادہ مال سے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے، جو اللہ سے دور کر دے. اب دو پیسے کیا جیب میں آتے ہیں، مسجد میں آنا اس کے لیے آر کی بات ہے، مسجد والوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے ایک آر کی بات ہے. چھوٹا سا بونا سا منصب کیا مل گیا، وہ ایک نئی مخلوق ہو گئی. آگے پیچھے دو چند آدمی کیا گھومنے لگ گئے، وہ سمجھتا میں کوئی سرخاب کے پر لگ گئے مجھے. ٹھیک ہے، تو پیسوں نے اسے اللہ سے اور دور کر دیا، عہدے منصب نے اور دور کر دیا. تو فرمایا اس سے تو وہ تھوڑا اچھا تھا جس میں انسان تو تھا، یہ بندگی تو تھی.
اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کے رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے.
بخیل آدمی، بخیل بخیل پسند نہیں اسلام. بخیل وہی کرتا ہے جس کی لمبی امیدیں دنیا میں جینے کی، اور جس کو پتا ہے جانا ہے تو وہاں کے خزانے کے لیے جلدی جلدی خرچ کرے گا تاکہ وہاں مل جائے گا، بینک بیلنس ہو جائے گا وہاں پر. بخیل تو وہ بنتا ہے جسے لمبے عرصے جینے کی سوچ رکھی ہوئی ہے اور بڑی لمبی پلاننگ رکھی ہوئی ہے.
اب بخل کرو، اب غور کرو کہ جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے
کتنے کم عقل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کہتا ہے میرا مال مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا مال تو تو نے کھا لیا پی لیا پہن لیا، بس یاد اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا، باقی تیرا تھوڑی ہے، تو تو چوکیدار تھا، جس کا پیچھے تھا وہ لے لیں گے اپنا مال، تو تو چوکیداری کرتا رہا، چوکیداری بھی کرتا ہے اور اس چوکیداری میں جمع کرنے میں اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے، کتنا کم عقل ہے۔
کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانی اور مصائب جمع کرتے ہیں کہ کبھی تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں پر پانی پھر جاتا ہے، اگر جھوٹی سچی مقدمے بازی شروع ہو گئی۔
کتنا پیسہ خرچتا ہے؟ جاتے جاتے بھی کم سے کم خان والے 15-20 لاکھ روپے کا تو بل بنا ہی دیتے، ہاتھ چڑھ جائے ان کے مریض کوئی، لاش بھی واپس کرتے ہیں، 20-25 لاکھ کا بل بھی بنا دیتے ہیں، چلا گیا تھا۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں جتنا تم نے ڈاکٹر کو پیسے دینے نا، اگر تو اس کا آدھا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے گا نا، تو انشاءاللہ بہت سارے پیسے ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے، لیکن ڈاکٹر کو ہم دیتے ہیں 1 لاکھ روپے اور اللہ کے راستے میں مریل بکرا دیتے ہیں 5,000 روپے کا، خوش ہوتے ہیں ہم نے صدقہ کر دیا، ڈاکٹر کو دے 1 لاکھ روپے اور اللہ کے راستے میں مریل بکرا 5,000 روپے، آدھا بھی دے دینا آدھا بھی تو اللہ وہاں سے بچا دے گا، درد بھی کم ہوگا، پیسہ بھی بچ جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا، خواری بھی بچ جائے گی۔ لاکھ ڈاکٹر دے رہا ہے، 50 اللہ کے راستے میں دے دو، بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ادھر 50 ہے، ادھر 10 لاکھ لگا دے گا، یہ 50 اس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے، اگر دے دے گا یقین جانے ودا وہ مرواکم بصدقہ، اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے سے کرو، لیکن صدقہ بھی تو صدقہ ہو نا۔
اور اگر جھوٹی سچی مقدمے بازی شروع ہو گئی تو ساری جمع پونجی نمٹ جاتی ہے، اگر کسی کے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کے برسوں کی کمائی کو مہینوں کے عیاشی میں اڑا دیتی ہے، یہ فرضی قصے نہیں ہیں، آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت و مشقت اٹھا کر خون پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا،
اولادیں ایسی آوارہ ہوتی ہیں سب پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔
اس لیے متعدد حدیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسرے کا ہے اور تو خزانچی ہے۔ سینکڑوں روایات
اپنے خزانچی کا ہم نے چوکیدار کا،
سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو بچے یا جو آسان ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عفو وہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ جائے۔ یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالے کے علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے؟ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا اور رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے، دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے؟ پہلا ظلم محض ہے، دوسرا خیر محض۔ پہلے میں حوصلوں کو پس کرنا ہے، مستعد لوگوں کو بیکار بنانا ہے، اور دوسرے میں ہمتوں کو بلند کرنا ہے، اور جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے. چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنے اوپر ان کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فاقہ ہی ہو. ابھی جب یہ کچھ زبانی اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کر کے دکھایا اور دوسروں سے بھی عمل کرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عام حالات اس کے شاہد عدل ہیں. کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الرقاق ان مضامین سے پر ہیں، اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں. اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش، طبعاً ذکر آ گیا تھا. مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں، اور ایسے سچے پکے معتبر حاذق حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیے اور ان کے علاج بھی بتا دیے. اب
طبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، جس کا نسخہ کبھی خطا نہیں کرتا، جو نسخہ بتایا 100% یقینی ہے، نسخہ بتا دیا، علاج بتا دیا.
اب ان بیماریوں کے اسباب سے بچنا اور علاج کرنا طبیب کا کام نہیں، کوئی توجہ نہ کرے تو اپنا نقصان کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ
علیہ اعظم نے تو بتا دیا، حاذق طبیق نے بتا دیا، جس کا نسخہ کبھی خطا نہیں کرتا. اب تو امت کا کام ہے کہ اس نسخے کو استعمال کتنا اہتمام سے کرتی.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لقد جئتکم بها بيضاء نقية، بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے. دوسرے کا ارشاد ہے وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، اللہ کی قسم میں تمہیں ایسے طریقے پر چھوڑا ہے جو بالکل روشن سفید ہے، جس کا رات دن برابر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرما دی، اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرما دیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ حق ناحق کا امتیاز مشکل ہو جائے گا.
نیکیاں کر لو، اپنا باطن روشن کر لو، اور روشن ضمیر بن جاؤ اس سے پہلے کہ فتنے آئیں اور اتنے اندھیرے ہوں کہ پھر تمہیں صحیح غلط سجھائی نہ دے، صحیح غلط کے پہچانی ختم ہو جائے، کس کے ساتھ چلیں کس کو چھوڑ دیں سمجھ بھی نہ آئے. اپنے ضمیر کو روشن کر لو نیکیوں کے ذریعے، تاکہ با اندھیروں کے موقع پر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق رہے.
ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر. اپنے
پتہ ہی نہیں آج کے بیچارے نوجوانوں کو کہ اسلام کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے، اور کون سے کلمے سے اور کون سے عمل سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. بس اوقات دین کی باتوں کا مذاق اڑایا، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بس اوقات شاعر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو رہا ہوتا ہے، بس اوقات اعتراض کر رہا ہوتا ہے، تنقید کر رہا ہوتا ہے.
اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کر لو، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو. اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو، کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالی شانو اس کی عزت بڑھاتے ہیں، لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے، یعنی نکاح کرنے کے لیے بجائے دیانت، تقوی اور دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو، تو حق تعالی شانو اس پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے۔
تین چیزیں ہوں گی تو چار چیزیں بھی ضرور ہوں گی، تین چیزیں ہوں گی تو چار چیزیں بھی ضرور ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہوگی؟ علماء سے بغض ہوگا۔ دوسری چیز ہوگی عمارتیں بازاروں کی بلند و بالا ہوں گی۔ تیسری چیز ہوگی کردار، حیا، غیرت سب کھوٹے سکے ہوں گے۔ دولت کی بنیاد پر رشتے ہوں گے۔ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یہ نہیں کوئی نہیں پوچھتا پردہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچائی، تنخواہ کتنی ہے، کاروبار کیا کرتا ہے، آمدنی کتنی ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ تین چیزیں ہوں گی، دولت کی بنیاد پر رشتے ہوں گے، علماء سے بغض رکھا جائے گا، بازاروں کی عمارتیں بلند و بالا ہوں گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر چار چیزیں بھی ضرور آئیں گی۔ کیا؟
زمانے کا قحط اور بادشاہ کا ظلم اور حکام کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ۔
سب چیزیں، حکمران خائن ہیں، دشمنوں حملہ آور ہیں، ٹیکس ہی ٹیکس ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، سب چیزیں ہوں گی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی، روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے۔
گناہ کی نحوست، اس کی نقد سزا، گناہ کی نقد سزا کیا ہے؟ عبادت میں سستی ہو جاتی۔ کسی آدمی کے جسم پہ ہاتھی گر جائے تو اس جسم کا ہاتھی کے نیچے سے اٹھنا آسان کام ہے؟ ایسی آدمی کی روح پر جب گناہ کا پہاڑ گرتا ہے تو اس روح کے لیے پھر عبادت کے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہے نماز فجر کی فرض ہے، اٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، اذان ہو رہی ہے، آواز سن رہا ہے، مسلمان تھا کہ مسلمان ہو، نماز فرض ہے، دفتر سے اٹھ نہیں سکتا۔ تو اس کے پاؤں میں جو چیز بیڑی ہے نا، وہ کوئی گناہ ہے۔ گناہ کی نحوست سے عبادت کی سستی آتی ہے، جی نہیں چاہتا تلاوت کرنے کا، مہینے گزر جاتے، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ رزق میں، معاش میں تنگی رہتی ہے، عبادت میں سستی رہتی ہے، تیسری چیز
اور لذت میں کمی، لذت میں کمی،
ہاں زندگی کا لطف چلا جاتا، زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، کہ یار مزہ نہیں آ رہا، پتہ نہیں عجیب سی پریشانی ہے، عجیب سی بے چینی ہے، آپ کو بڑی ٹھاٹ واٹ کی زندگی نظر آئے گی، لیکن جب آپ قریب جائیں گے نا تو آپ حیران ہوں گے، اتنا پریشان ہے، تو اتنا پریشان ہے، ٹھیک، زندگی کا لطف چلا جائے گا۔ جی
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی سخت مزاجی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے، مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا۔
سبحان اللہ، اب وضو اچھے طریقے سے کرنے کا تعلق عمر میں اضافے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دوائی، یہ کھا لیا کرو گولی تو اس سے عمر بڑھ جائے گی، یہ پھل کھا لیا کرو تو بڑھ جائے گی، یہ سبزی کھا لیا کرو تو نکل جائے گی، وہ وٹامن ڈی کھا لیا کرو تو ہڈیاں بالکل ٹھیک رہیں گی، ہاں یہ وٹامن کھا لیا کرو تو ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانوں کے تجربے ہیں، یہ انسانوں کی عقلیں ہیں، تجربے، عقلیں خراب، غلط بھی ہو سکتی ہیں، نتیجہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی بتائی ہوئی بات عقل سے آگے کی ہے، تجربے سے آگے کی ہے، اس کا تعلق وہی سے ہے جو اللہ انہیں بتاتا ہے، وہ زیادہ یقینی ہے۔ کیا بتایا؟ عمر کس سے بڑھتی ہے؟
وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا۔
اچھے طریقے سے وضو کرنا، ہاتھ صحیح، کولی صحیح، ناک، وضو دھیان کے ساتھ، اچھے طریقے سے وضو کرنا، عمر میں برکت ہوگی۔
اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔
اللہ کے فرشتے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو تیرے محافظ ہیں، وہ تیری تجھ سے محبت کریں گے. بتائیے گارڈ اپنے ہی دشمن ہو کیا حال ہوگا؟ آدمی اسی سے ڈرتا رہے گا نا. تو اگر فرشتے وہ حافظ ہی دشمن بن جائے پھر کیا حال ہوگا؟ دوست بناؤ نا ان کو.
اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
کبھی کبھی نفل نماز گھر میں پڑھا کریں, تہجد گھر میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی چاشت گھر میں پڑھ لی, کبھی اشراق گھر میں پڑھ لی, ویسے ہی گھر سے نکلے صلات الحاجت کی نیت سے دو رکعت نفل پڑھ لی, آج دفتر جا رہا ہوں کاروبار جا رہا ہوں, کبھی کبھی نفل کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کریں نفلی نماز.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر.
السلام علیکم, ٹھیک ہے نا, السلام علیکم, یہ سلام کیا کرنا,
اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی.
وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, کیا کہتے ہیں, ہیلو, دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے, ہائے. اچھا پہلے ہائے کرتے جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی, پہلے تب ہائے کرتے ہائے, ٹھیک ہے نا, اب یہ نیا ہائے نکلا ایک, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مسلمانوں کا انداز ہے, مسلمانوں کا تو روایت خوبصورت تھی, السلام علیکم, اللہ تجھے سلامتی دے دے, سامنے والا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام, اللہ تجھے بھی سلامتی دے دے. پتہ نہیں کون سی گھڑی ایسی ہو کہ دونوں کی دعائیں قبول ہو جائیں, دونوں کا کام ہو جائے گا. کتنی پیاری دعا ہے, السلام علیکم.
نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور اکرم,
گھر میں جا کے سلام کرو گے نا, ہاں عادت بناؤ نا اس کی, گھر سے نکلو سلام, گھر میں جاتے السلام علیکم, ضرور ہوگا فرق, ضرور ہوگا. امی بولی خیریت تو ہے بھائی, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, ہاں اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. جی,
نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیاوی برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں, ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھیں. یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا. ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے, ایسے ہی طاعات اور عبادات دارین کی فلاح کا سبب ہے.
عبادات, جیسے کل کا پورا بیان اسی پہ تھا, ٹھیک ہے نا, کہ میرے بدن سے نکلنے والی اچھائی کا بھی میری زندگی پہ اثر پڑتا ہے, برائی کا بھی میری زندگی پہ اثر پڑتا ہے. یہ علم دنیا میں ختم ہو گیا. دنیا میں کیا علم آ گیا, پیسہ ہوگا تو اثر اچھا پڑے گا, پیسہ نہیں ہوگا تو زندگی پہ اثر خراب پڑے گا. یہ زندگی کا علم ختم ہو گیا کہ برائی آئے گی تو زندگی خراب ہو جائے گی, اچھائی آئے گی زندگی اچھی ہو جائے گی, یہ علم ختم ہو گیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حق تعالی شانو کا ارشاد ہے, اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات بتائی ہے, حدیث قدسی ہے, تفرق لعبادتی املو صدرک غنن, تو اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارغ کر لیا کر, میں تیرے دل کو فقر سے خالی کر دوں گا اور غنا سے بھر دوں گا, تیرا فقر مٹا دوں گا. واسد فقر, تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا, تو اندر کا غنی بن جائے گا. وإن لم تفعل, اور اگر تیرے پاس میری عبادت کا ہی وقت نہیں ہے, عملو یدک شغلن, تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے اندر کا فقر نہیں ختم کروں گا, ہمیشہ تو اندر کا فقیر رہے گا, تیری اندر کی ہرس و حوس بڑھتی چلی جائے گی. یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اللہ نے یوں کہا تو ایسا ہی ہونا ہے بھائی.
نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے, لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں.
دنیا کمانے کے لیے عبادت ختم کر دیتے, جس سے دنیا بننی تھی وہی ختم کر دی.
جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو. دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے؟
جب دین سے بے پرواہ ہو کے اپنا معاش کا مسئلہ حل کرنا چاہے تو کیسے ہوگا؟ کافروں کے لیے ہو سکتا ہے, مسلمانوں کا نہیں, یاد رکھنا, کافروں کے لیے ہو سکتا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. کافروں کی ترقی اور ہے اور ترقی کا راستہ اور ہے, مسلمانوں کی ترقی اور ہے, ترقی کا راستہ اور ہے. ایک آدمی عقل سے پیدل تھے، جا رہے تھے، درخت کے اوپر چڑھ گئے. ایک چڑھ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو نیچے کیسے اتار رہے. سردار جی کے پاس گیا، سکھ جی کے پاس، سردار جی کے پاس. ہمارا آدمی چھت کی وہ چڑھ گیا درخت کے اوپر، سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے اتار رہے. سردار جی بھی عقل سے پیدل تھا، کیا ایسا کرو اسے کپڑا پھینکو اور وہ گلے کمر میں باندھے گا، کھینچ لینا نیچے آ جائے گا. انہوں نے اس کی تدبیر پہ عمل کر لیا، ایسا ہی کیا، اوپر سے نیچے کھینچا، مر گیا. اب چرپائی پہ ڈل کے سردار جی کے پاس، ہمارا آدمی آپ نے مروا دیا. اس نے کہا اوہو، اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے اوپر نکالا ہے. اسی تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے. تو میرے عزیزو، جو تدبیر کافر کی ہے نا نیچے سے اوپر آنے کی، وہی تدبیر اگر مسلمان اختیار کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے. مسلمانوں کی تدبیر ترقی کی اور ہے، کافروں کی اور ہے. کافروں کی منزل اور ہے، مسلمانوں کی منزل اور ہے. دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکوں گے، مسلمان مارا جائے گا.
صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا رہے.
سبحان اللہ، جب اللہ راضی ہوتا ہے رات کو بارش ہوتی ہے، زمین کو اپنی پوری غذا مل جاتی ہے، جانوروں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، کھیتوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، موسم کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دن کو سورج نکلتا ہے، لوگوں کے اپنے معاشرتی زندگی کے معاملات دن میں رکاوٹ بھی نہیں ہوتے. یہ رحمت کی بارش.
اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو. لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کے دن اور رات کا نظم درکنار، جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی رہتی ہے.
یا بارشوں کی قلت بڑھتی ہے یا بارش طوفان بن جاتا ہے. ہاں تو آتی نہیں ہے، اگر آئیں طوفان بن جاتا ہے.
احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ 3 دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. 3rd دن وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے. ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چگلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چگلی کھاؤں، اس لیے تعین نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی. فوراً بارش شروع ہو گئی. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا قحط پڑا کہ کوڑیوں پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی.
انسان انسان کو کھانے لگا، ایسا قحط پڑا.
لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ.
بھائی اگر اللہ ہی بارش نہ بھیجے کیا ہوگا؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کبھی دنیا نے سوچا تھا کہ کرونے کی مصیبت آئے گی پوری دنیا بند ہو جائے گی؟ یہ تو اللہ نے ایسی مصیبت بھیجی جو نظر بھی نہیں آ رہی، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اس کو. کیا حشر ہو گیا دنیا کا؟ بڑی ذات ہے وہ، بس اس کی مہربانی ہے، شفقت ہے، چل رہا ہے کام. ساری پلاننگ، ساری تدبیریں، ساری ترقی صفر.
لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعا اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے. حق تعالی شانہ نے اس زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں، اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں. کتب تواریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں. الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دارین کی فلاح اور اعمال سیاح پر دونوں جہانوں کے نقصانات تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. ان روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے. غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں۔
اللہ کے نبی کی باتیں سچی ہیں اور ہمیں اپنے نبی کی بات پر اعتماد بھی ہے، آپ کو سچا بھی مانتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بھی ہلاکت کا سامان کیوں کرنا؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ کرو گے تو ہلاکت آئے گی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بھی ہلاکت کا سامان۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کے لیے پاکیزہ زندگی آسان فرما دے، گناہوں سے پاک زندگی آسان فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، رات ایک ہو گیا، بھی کل کا دن بہت اہم ہے اور کل کی رات بھی ہے، تھوڑا سا آرام فرما لیں۔ چند راتیں ہیں جن کی تلاوت کا معمول رہتا ہے وہ تلاوت فرما لیں، اور جنہوں آرام فرمانا ہے وہ آرام فرما لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ بس وقت غفلت میں نہ گزرے، سونا کوئی بات نہیں، تلاوت اچھی بات ہے، تقاضا ہے، ٹھیک ہے، بس غفلت میں مسجد میں وقت نہ گزرے، اس لیے کہ غفلت، اور وہ بھی رمضان میں، اور پھر آخری عشرے میں، اور پھر اعتکاف میں، اور پھر مسجد میں، تو جہاں نیکی بہت بھاری ہو جاتی ہے اور اس کا اجر ان گھڑیوں میں اور ان جگہوں پہ بہت بڑھ جاتا ہے، وہاں غفلت اور خطا بھی بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ تو غفلت بھی نہ ہو بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اور لغویات بھی نہ ہو، فضولیات بھی نہ ہو۔ تو اللہ کی زیادہ سے امید ہے جتنا آپ نیکیوں کا نور اکٹھا کر رہے ہیں وہ آپ کو پھر زندگی میں کام آئے گا۔ اللہ ہمت نصیب فرمائے، استقامت نصیب